الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. أما الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، توحید اور ارتقاء حیات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. بیچ میں دو باتیں ایسی تھیں کہ ایک تو جو بات میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ لامارک اور چارلز ڈاروین کی تھیوری کے حوالے سے تھی. وہ بات نامکمل رہ گئی تھی، اگرچہ میں اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا، لیکن مجھے مجمع کا جواب تھا اس سے ایسا لگا کہ مجمع کسی حد تک متوجہ ہو گیا جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا. لیکن کیونکہ اس وقت میں نے روایت کا اور حدیث کا حوالہ دیا تھا، اس لیے شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ آیت کے حوالے سے اس مسئلے پر گفتگو نہیں ہوئی تھی. ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو کل کی جو شب گزری، اس میں نے جو عرض کی آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے مہیمن، ہیمنہ، بالادستی، بالادست ہونا، تمام کی تمام اشیاء کو، خواہ وہ وجود میں ہوں خواہ وہ عدم میں ہوں، ان تمام اشیاء کے اوپر پروردگار عالم کی بالادستی ہے. یعنی ہر چیز جو ہے اور جو ہوگی، جو نہیں ہے جو ہوگی، یعنی ہر چیز جسے آپ چیز کہہ سکتے ہیں یا خواہ اسے آپ چیز نہ کہہ سکیں، ان سب کے اوپر پروردگار عالم کا ہاتھ ہے، بالادستی ہے، مہیمن ہے. سورہ حشر کی تقریباً آخری آیات اور پھر سورہ مائدہ کی 48 آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بما انزل اللہ. پروردگار نے فرمایا، میرے حبیب، ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو تجھ پر نازل کیا. حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا یہ کتاب. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تصدیق بھی کرتی ہے اور تمام دیگر بقیہ کتب آسمان کی، اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ مہیمن ہے. یعنی کیا مطلب مہیمن ہے؟ یعنی جس طرح سے خداوند تبارک و تعالی مہیمن ہے، احاطہ رکھتا ہے ہر چیز کا. اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں لفظ چیز، تو یہ بھی کہنا غلط ہے کہ چیز، لیکن اردو زبان میں تو چھوڑیے، عربی زبان میں کہ جس میں اتنی گستردگی ہے، اتنی وسعت ہے، اتنا پھیلاؤ ہے، عربی زبان میں بھی اس چیز کے لیے سوائے چیز کے کوئی اور چیز وضع نہیں ہو سکی. یعنی عبارت کی اتنی تنگی ہے، الفاظ کا دامن اتنا تنگ ہے کہ الفاظ جب پروردگار عالم کی وحدانیت اور اس کے وسعت وجودی کا، اس کے احاطہ قدرت کا بیان کرے، تو اس وقت بھی وہ الفاظ اس قابل نہیں ہوتا کہ بیان کر سکے. تو عزیزان گرامی دیکھیے، مہیمنن مہیمن ہے، خود پروردگار کی ذات مہیمن، اس کی کتاب مہیمن، یعنی ہر چیز پر احاطہ رکھتی ہے. اور پھر میں نے رحمت علی العالمین کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کیا تھا، اور پھر یہ آیت پڑھی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں نے کل عرض کر دیا تھا جب اس بات کو میں نے پیش کیا تھا کہ اس وقت میری دلیل ناقص ہے، دلیل مکمل نہیں ہوئی تھی. اس بات جو کل میں نے بات پیش کی، آج اس کو مکمل نہیں کروں گا، صرف آپ کے ذہنوں میں دہرایا ہے میں نے، یاد دہانی کروا دیے کہ اسے ذہن میں رکھیے گا. آج ایسا نہیں کہ ہم اس گفتگو کو بالکل چھوڑ دیں گے اور کسی اور طرف نکل جائے گی نانے کلام، نہیں، گفتگو ہمیں اسی موضوع پر کرنی ہے. لیکن ایک تو بات تھی مہیمن خدا نے اپنے آپ کو کہا، دوسری بات یہ کہ خدا نے اپنی کتاب کو مہیمن کہا، یہ بات ہے نا سب کے ذہنوں میں. اچھا ہم آج کتاب پر گفتگو کریں گے کہ کتاب مہیمن ہے تو کس طرح سے ہے. کتاب اگر تمام اشیاء پر بالا دستی رکھتی ہے، تمام کتب پر بالا دستی رکھتی ہے تو کس طرح سے رکھتی ہے؟ بھائی اب یہ ایک عرفی سی بات ہے، سیدھی سادھی. میں نے یہ کل آپ کی خدمت میں مسئلہ بیان کیا کہ دیکھیے کتاب اور صاحب کتاب میں ایک مطابقت ہونی چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن جیسی کتاب ایک ایسے آدمی پر نازل ہو جائے کہ جس کی روح نے ترقی نہ پائی ہو، جس کی روح نے ارتقاء نہ پایا ہو. ہے توجہ نا آپ کی، جس کی روح نے ارتقاء نہ پایا ہو. بھائی 40 سال تک غاروں میں جا جا کر عبادت کرنی پڑے گی، جب جا کر 40 برس کی عمر میں پھر رسول خدا اس قابل ہوں گے کہ قرآن کریم کو وصول کر سکیں، دریافت کر سکیں. یہ رسول ایسا نہیں ہے کہ غار حرا میں وحی کو دریافت کرنے سے پہلے یہ رسول مکے کے ان بدبوؤں کی مانند تھا، نہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں اس بات کو اور کئی دفعہ دوہرا چکا، لیکن چونکہ مسئلہ اہم ہے اور بات اگر غلط آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو یہ میری ذمہ داری ہے. دیکھیے یہ وہ رسول ہے، یہ یتیم عبداللہ وہ بچہ ہے کہ بچپنے سے ہی ملائکہ کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 40 برس کی عمر میں جب ریاضتیں مکمل ہو گئیں، وہ تمام ذمہ داریاں، وہ تمام اعمال جو خدا نے سکھائے، پہنچائے، خبر دی، اعلان کیا، ان تمام کاموں کو رسول نے انجام دیا. اس کے بعد 40 سال کے بعد وحی کو دریافت کیا، مہیمنا علی ذلک، یعنی رسول کی روح نے ترقی کی، اس مقام پر پہنچی ہے. یہ کتاب کی خصوصیت ہے، یہ کتاب کی حقیقت ہے کہ کتاب سب پر بالادست ہے. تو دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کی حیات جو کتاب کو دریافت کر رہا ہو، جو کتاب کو وصول کر رہا ہو، اس کی حیات ایک ادنا سطح پر ہو، لیکن کتاب جسے دریافت کر رہا ہو اس کی حیات ایک اعلیٰ سطح پر ہو. قرآن ہماری نظر میں یا بہت سے لوگوں کی نظر میں شاید بے جان حروف کا ایک مجموعہ ہو کہ جسے کاغذ پر لکھ دیا گیا ہو، لیکن قرآن کی نظر میں قرآن کی اپنی حیات ہے، قرآن کی اپنی زندگی ہے، قرآن کی اپنی ایک حیات ہے، قرآن کی اپنی ایک زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس حی قیوم کی بارگاہ سے آ رہا ہے جو صرف اور صرف حیات کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے آئے، اس پروردگار کی حیات کا تو یہ عالم ہو کہ جو اس کی حیات سے متصل ہو جائے وہ خود حیات بانٹنے لگے، لیکن وہ قرآن جو وہاں سے آئے اس کی حیات نہ ہو. قرآن صاحب حیات ہے، قرآن کی ایک زندگی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات رسول اکرم کو بھی تمام حیات کے تمام مراحل پر، تمام حیاتوں پر. اب یہ مجھے جمع بنانے دیجئے، اردو میں یہ جمع غریب ہے، لیکن بہرحال جمع بنانے دیجئے. تمام کی تمام حیاتوں پر، حیات ہائے اس عالم پر، جتنی بھی قسم کی حیات اور زندگیاں اس عالم میں، تو کیا اس عالم میں بھی جو پائی جاتی ہوں، ان سب پر رسول کی حیات بالا دستی رکھتی ہے. کیونکہ یہ وہ کتاب وصول کر رہا ہے جو مہیمن ہے. عزیزان گرامی دیکھیے، اب یہ رسول کی حیات مہیمن، کتاب مہیمن. اگر آپ یہاں تک آ گئے تو اب ذرا چلتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن میں نے کہا نا کہ زندگی ہے، قرآن حیات ہے. تو بس دیکھیے اب پھر دوبارہ سورہ حشر کی مجھے وہ آیت پڑھنے دیجئے کہ جس کے لیے میں نے آپ کو ایک مرتبہ تو تھکا چکا ہوں، ایک دفعہ اور مجھے پڑھنے دیجئے. دیکھیے سورہ حشر کی آخری آیات، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، آیت آپ کے ذہنوں میں ہے، کل پڑھ چکا ہوں، اب ترجمہ خلاصے کے طور پہ پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو دیکھیے پروردگار نے کیا فرمایا، ہم اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی حیات قرآن کا عالم یہ ہے کہ کسی پہاڑ پر اگر نازل ہو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. حیات کا ایک مرحلہ ہے یہاں پر. اچھا پروردگار عالم نے بے جان اشیاء کی بھی قسم کھائی ہے، جاندار اشیاء کی بھی قسم کھائی ہے، وطین و زیتون و طور سینین، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یعنی پروردگار شہر کی قسم کھا رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں اس شہر کی قسم کیوں نہ کھاؤں، حالانکہ جب تو اس شہر میں رہتا ہے تو یہ شہر بے جان ہے، گلی کوچوں کے مجموعے کا نام شہر ہے، لیکن چونکہ تو اس شہر میں رہتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، ہم اس شہر کی قسم کھائیں گے، یہ شہر گلی کوچوں کا مجموعہ ہے، لیکن چونکہ اس میں وہ ہستی رہتی ہے کہ جس کی حیات ہر شے کی حیات پر مہیمن، اس لیے ہم اس شہر کی قسم کھائیں گے، لا اقسم بهذا البلد، بھائی میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس شہر کی، وہ انت حل بهذا البلد وہ والد وما بلد، ہم اس شہر کی قسم کھائیں گے، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین کی قسم کھائی، انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، اب تعویلی بحث کیا ہے، تفسیری بحث کیا ہے، تفسیری بحث میں آئیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب انجیر اور زیتون کے فائدے دیکھیے آپ کتنے فائدے ہیں، پروردگار نے قسم کھائی، یعنی کیا مطلب، پروردگار نے ہر اس شے کی قسم کھائی، پروردگار نے ہر اس شے کی قسم کھائی کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنی ذات کے کمالات، اپنی صفات، اپنے اسماء، اپنے حقائق کا کسی ادنا درجے تک ہی صحیح، کسی ادنا درجے تک ہی صحیح اپنے کمالات کا اظہار کر سکے، اپنے کمالات کا اظہار کر سکے، پروردگار نے ہر چیز کی قسم کھائی، اور دیکھیے حیات رکھتی ہے وہ چیز، جب اس شہر میں حبیب خدا آ کر رہنے لگے تو اس شہر کی اپنی ایک حیات ہو گئی، اور خدا قرآن میں اس شہر کی قسم کھائے، اچھا اب آئیے یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے حبیب یاسین حروف مقطعات والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، پروردگار تو نے انجیر کی قسم کھائی، تو نے طور سینین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، شہر کی قسم کھائی، اب یہاں پر آ کر پروردگار نے ایک عجیب قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے حبیب یاسین اور قسم ہے اس قرآن کی جو حکیم ہے، یعنی پروردگار مسلسل یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو قرآن کو دو دفتیوں کے بیچ میں، گتے کے ٹکڑوں کے بیچ میں موجود بے جان الفاظ کا مجموعہ نہ سمجھنا، یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے رسول کو مخاطب کریں اس سورہ میں کہ جو سورہ قلب قرآن ہے، تو ہم پہلی قسم جو کھائیں گے وہ اسی کتاب کی کھائیں گے، اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کل، اس کی وضاحت نہیں کی تھی، اسی لیے کہا علماء نے کہ ہر فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، سورہ یاسین قلب قرآن ہے، اور ہدیہ کیجئے جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیوں ہدیہ کیجئے فاطمہ زہرا کو، راز کیا ہے اس کا، فرماتے ہیں اس لیے کہ سورہ یاسین قلب قرآن ہے، فاطمہ زہرا قلب مصطفیٰ ہے، قلب قرآن کو جب قلب مصطفیٰ پر ہدیہ کرو گے تو اس کا جو ثواب تمہیں ملے گا، جو تمہاری روح کو تعالی اور ترقی عطا ہوگی، پھر اس ترقی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، قلب قرآن قلب مصطفیٰ، اب ذرا اور بات کا واضح کروں کہ وہ کتاب جو مہیمن ہے، اس کتاب کو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں کما ہوا حق کو نہ میں سمجھ سکتا ہوں، اس کتاب کے الفاظ کو ہم پڑھ سکتے ہیں، تدبر اور تفکر کر کے کسی حد تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہی کتاب جس کے الفاظ کو جب ہم پڑھیں سورہ یاسین کے، جو قلب قرآن ہے، یعنی وہ کتاب کہ جس کا احاطہ تمام کتابوں پر ہے، اس کتاب وہ کتاب کے جس کی حیات مہیمن ہے، اس کتاب کے بھی دل کی بات ہو رہی ہے سورہ یاسین، اور اس دل کو جس کے دل سے متصل کرو فاطمہ زہرا سے، جو ختمی مرتبہ کا دل ہے، یعنی تم اس قرآن کو جس کی حیات مہیمن اس سے متصل کرو کہ جس کی حیات مہیمن، تو دیکھو تمہیں کیا اہانہ ملتا ہے، تمہیں کیا ہیمنہ ملتا ہے، تمہیں کیا مہیمن ملتا ہے، تمہاری حیات کس مرحلے پر آ جاتی ہے، تمہاری حیات کس انداز سے ترقی کرے گی، پہلی ترقی تو تمہاری حیات یہ کرے گی کہ دنیا والے دنیا کے جن عیوب کو نہیں دیکھ پاتے، تمہاری حیات اس مرتبے تک پہنچ جائے گی کہ تم دنیا کے عیوب کو دیکھ لو گے، تمہاری حیات اس مرتبے تک پہنچ جائے گی کہ تم صحیح راستے پر چل سکو گے، اس کا انتخاب کر سکو گے، اب دیکھیے انجان گرامی گفتگو یہاں تک آ گئی تو کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اردو کا ایک محاورہ ہے، لیکن یہی بات اگر اشعار کی صورت میں ہو جائے تو بڑے مختصر سے انداز میں شعر اپنی بات کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. مختصر سے انداز میں شعر اور شاعر اپنی بات کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. تو اب یہاں پر مجھے یہ شعر بن کے کیا ہے, دو بند ہیں وہ پڑھنے دیجئے. آپ کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں. ایک صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. یہی ہے نا قرآن کی حیات, یہ تھی کہ مہیمن علی ذالک, تمام کی تمام حیاتوں پر قرآن کی حیات مسلط ہے, بالا دست ہے. سرکار ختمی مرتبہ کی حیات تمام چیزوں کی حیات پر مسلط ہے. اگر جہنم کی زندگی ہے, اگر جنت کی زندگی ہے, جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل فرشتے جو جہنم پر مامور ہیں, فرشتے جو جنت پر مامور ہیں, یہ تمام کے تمام اگر زندہ ہیں تو سرکار ختمی مرتبہ کی زندگی ان سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے. جب اس زندگی کو صاحب حیات اعلیٰ و ارفع, صاحب حیات مہیمن کی جب زندگی کا مسئلہ آ جائے, جب قرآن کی عظمت کا مسئلہ آ جائے, تو ایسے شخص کو آگے بڑھ کر قربانی دینی ہوگی. میرے اور آپ کے خون سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, قربانی وہ دے گا کہ جس کا خون تمام خونوں پر مہیمن ہو. عزیزان گرامی, اگر 18 اور 27 سال کا جوان اور نوجوان نظر آتا ہے, 33 سال کا جوان نظر آتا ہے, 6 مہینے کا بچہ نظر آتا ہے, 13 سال کا جوان لڑکپن میں کی حدود میں قدم رکھا ہوا بچہ نظر آتا ہے, اگر بیویاں قید ہوتی ہیں, تو یہ مت سمجھیے کہ حادثاتی طور پہ کہانی تھی چل پڑی. نہیں, سید الشہداء نے انتخاب ان خواتین کا کیا کہ جن کا شہر سے شہر پھرایا جانا غیظ و غضب الہی کے تلاطم کا باعث بن جائے. اگر اصغر کا خون بہے تو تلاطم میں غضب الہی کا باعث بنے, ورنہ 6 مہینے کے بچے مدینہ میں بہت تھے. زینب کی عمر میں حدود رکھی جانے والی خواتین بہت تھیں, بہنیں بہت تھیں, بچے بہت تھے, بھتیجے بہت تھے. چن چن کے ان کا انتخاب کیا کہ جن کے خون میں یہ طاقت ہو کہ قرآن کی عظمت کی طرح ان کی عظمت بھی قیامت تک کے لیے مہیمن رہے. تو دیکھیے, اسی لیے شاعر نے کہا, اب یہاں تک آپ اس منزل فکر پر پہنچ گئے, تو شاعر نے کہا دیکھیے ابھی جو حتمی نتیجہ ہے وہ میں نے آپ کو نہیں دیا ہے, لیکن یہ سلسلہ گفتگو رہتا ہے کہ ہر عمر کے اور ہر ذوق کے ہر سطح کے سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں, تو ایک ضمنی نتائج بھی دیتے ہوئے ان کو چلے, اور اس کے بعد پھر آخری اور حتمی نتیجہ جس کے لیے میں آپ کو تھکا رہا ہوں. عجیب انداز سے شاعر نے کہا کہ دیکھیے, پوشاک کے اصفیا کو لئیں سوندنے لگے, اپنے کو ماہ و سال غلط لوندنے لگے. پوشاک اصفیا کو لئیں سوندنے لگے, اپنے کو ماہ و سال غلط لوندنے لگے. کشتے وفا کو اہل جفا روندنے لگے, کشتے وفا کو اہل جفا روندنے لگے. کوندے ہر ایک سمت نئے کوندنے لگے, کوندے ہر ایک سمت نئے کوندنے لگے. حد یہ ہے زیر نعرہ لگا کر مصاف کا, مصاف کا مطلب ہے عربی میں مقابلہ, کشتی لڑا مجھ سے آ کر. اور دیر کہتے ہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو. حد یہ ہے دیر نعرہ لگا کر مصاف کا, کرنے لگے حرم سے تقاضا طواف کا. حیوانیت کی آگ کو سب بھونکنے لگے, نکلے وہ بو کی عرض و سما پونکنے لگے. حیوانیت کی آگ کو سب بھونکنے لگے, نکلے وہ بو کے عرض و سما اونکنے لگے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حیوانیت اپنے عروج پر آ جائے, تعفن کی بو ایسی اٹھے کہ ہر شخص کا دماغ تک تعفن میں مبتلا ہو جائے. ہر شخص کا دماغ, اب دیکھیے یہ منزل فکر ہے, حیوانیت کی آگ کو سب بھونکنے لگے. تہذیب کے دیار میں بن بھونکنے لگے, تہذیب کے دیار میں بن ہونکنے لگے. اب توجہ کیجیے گا, سونے لگے چراغ دھوئے چونکنے لگے. اب یہاں پہ رک جائیے, رک جائیے, رک جائیے. دھواں استعارہ ہے تاریکی کا, دھواں استعارہ ہے تعفن کا, دھواں استعارہ ہے کثافت اور آلودگی کا,
چراغ استعارہ اور کنایہ ہے ہدایت اور نورانیت کا، سونے لگے چراغ دھوئے چوکنے لگے.
صلی اللہ علیہ محمد علیہ.
اتنے بھچے کہ دھوپ میں تارے نکل پڑے، اتنے بھچے کہ دھوپ میں تارے نکل پڑے اور ٹکر وہ ہو کہ یخ سے شرارے نکل پڑے. ایسے میں فرض ہے کہ برائے مفاد عام ایک مرد حق قیام کرے بہر انتظام، پہلے کرے زبان سے ہدایت کا اہتمام، مانے نہ پھر بھی کوئی تو لے کر خدا کا نام.
سلوات پڑھی محمد. سونے لگے چراغ دھوئے چوکنے لگے، یعنی مختصر الفاظ میں یہ کہوں کہ ہدایت نورانیت کا مصدر ختم ہو جائے، خاموش ہو جائے اور تعفن آلودگی گمراہی کے مظاہر ایک دفعہ سر اٹھا کر کھڑے ہو جائیں. سونے لگے چراغ دھوئے چوکنے لگے، اتنے بھیجے کہ دھوپ میں تارے نکل پڑے، ٹکر وہ ہو کہ یخ سے شرارے نکل پڑے، یعنی برف سے انگارے نکل پڑے. ایسے میں فرض ہے کہ برائے مفاد عام ایک مرد حق قیام کرے بہر انتظام، پہلے کرے زبان سے ہدایت کا اہتمام، مانے نہ پھر بھی کوئی تو لے کر خدا کا نام. پائے حوث سے طاقت رفتار کھینچ لے اور میدان میں نیام سے تلوار کھینچ لے. اور دیکھیے پھر اس کے بعد جب آئے اپنی موت کا نذرانہ. اب یہاں تک بات آ گئی ہے اور آپ لوگ بھی الحمدللہ یہ دونوں بند سمجھ گئے ہیں، تو مجھے اجازت دیجئے کہ ایک اور بند جو میں نے کئی دنوں سے رکھا ہوا ہے لیکن مجمع مجھے شک ہوتا تھا کہ سمجھ پائے گا نہیں، تیار ہے نہیں، تو میں اسے رکھا گیا تھا. اب اس بند کو بھی پڑھنے دیجئے اور دوبارہ آتے ہیں پھر کس گفتگو کی طرف؟ مہیمنن کی طرف، یعنی قرآن کس طرح سے ہیمنا رکھتا ہے، قرآن کس طرح سے تسلط رکھتا ہے، قرآن کی بالادستی کی حقیقت کیا ہے. یہ مرکزی موضوع ہے تو یاد ہے نا، آپ کو ذہنوں میں رکھیے گا. دیکھیے اب جب آئے سرکار سید الشہداء اپنی موت کا نذرانہ پیش کیا. موت ہے کیا؟ پتھروں پر کس قدر شیشے گرا دیتی ہے موت، کنج شب میں کتنی صبحوں کو سلا دیتی ہے موت، کتنی گودوں کتنی کوکھوں کو جلا دیتی ہے موت، اور کتنی سیجوں کتنے سہروں کو ڈرا دیتی ہے موت، اور کتنی باہوں کتنی کوکھوں کو جلا دیتی ہے موت، کتنی دکھتی کروٹوں پر رقص فرماتی ہے موت. لیکن اس کے باوجود ہے محرمہ نہیں ہوا، سخت حیران ہوں کہ تھا وہ کون دانا زمان. موت کو جس نے حریف آب ہیما کر دیا، اس قدر پرہول بہر کو گلستہ کر دیا، اس اوپی تلوار کو کس نے رگے جا کر دیا. عزیزان گرامی دیکھیے موت بڑی اوپی تلوار ہے، بڑی تیز دھار تلوار ہے. موت ایک تیز دھار تلوار ہے. یہ کیا کیا، کس نے کیا کام کہ تیز دھار تلوار جو موت کا پیغام لاتی ہے، کس کی کرامت ہے، کس کا معجزہ ہے کہ موت جیسی اوپی تلوار کو زندگی کا نام دے دے، موت کی حقیقت کو بدل کر زندگی میں ڈال دے. نو انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام، نس کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے قیام. جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نقطہ پرور کا محمد نام تھا. اب سمجھ میں آیا کہ قربانی سید الشہداء تسلسل ہے حکمت محمدی کا. جس طرح سے حکمت محمدی، جس طرح سے حیات محمدی، جس طرح سے حیات قرآنی مہیمن ہے، اسی انداز سے اسی فکر کا علمدار ہے، علمبردار ہے حسین ابن علی. نو انصاف ہو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر دوام، نسج کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے قیام. جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام. اب جب بات آ گئی سرکار ختمی مرتبت پر تو شاعر ایک دفعہ مخاطب ہوا، شاعر گویا ہوا، شاعر نے مورد خطاب قرار دیا سرکار ختمی مرتبت کو، کیونکہ تسلسل فکر محمدی ہے حسین ابن علی. اے محمد، موت وہ تیرے نواسے کو ملی، آج تک جس سے درخشاں ہے ضمیر آدمی. مسلمان کی بات نہیں ہے، ہندو کی بات نہیں ہے، عیسائی کی بات نہیں ہے،
سکھ کی بات نہیں ہے، کسی مذہب کی قید و بند نہیں ہے، آج تک جس سے درخشاں ہے ضمیر آدمی، اللہ اللہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی، اللہ اللہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی، کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی۔ دیکھیے چاند کی روشنی میں یہ حقیقت نہیں ہے، اتنی تاب نہیں ہے کہ وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ کر سکے، لیکن کربلا میں جو گمراہی تھی اس کی حدت اور تپش گویا دھوپ کی طرح اذیت کنندہ تھی، تکلیف دہ تھی، لیکن سید الشہداء کی ذات کا نور چاند کے نور کی طرح میٹھا دھیما اور ملائم ہے۔ اللہ اللہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی، کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی، اور یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے۔
جو آج کل بات کی جا رہی ہے ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار، جرائد، رسائل میں، کیسا محرم آتا ہے، محرم کا مہینہ رواداری کا مہینہ ہے، تو رواداری کی گفتگو کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ رواداری کی گفتگو وہاں کی جائے جہاں ٹکراؤ ہو۔ جب ٹکراؤ ہی نہیں ہے سید الشہداء کے سلسلے میں، جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ مجبور ہے حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے، کیوں؟ کیونکہ حسین کی عزاداری انا آتینا کل کوثر کی یاد ہے۔ رواداری کی بات آپ وہاں کیجئے جہاں کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہو اور آپ نماز پڑھنا چاہیں، رواداری کی بات وہاں کیجئے جہاں قرآن پڑھنا چاہ رہے ہو، کوئی ڈھول تاشا لے کے ناچ گانے کا سامان لے کے آ جائے، ٹکراؤ ہے نا بھائی، رواداری برقرار رکھیے۔ بھائی محرم میں رواداری کی گفتگو کرنا ہی غلط ہے، محرم میں گفتگو ہونی یہ چاہیے کہ سب سر جوڑ کر بیٹھے اور حیات حسین ابن علی کو سمجھے۔
تو دیکھیے مہیمن ہے قرآن، مہیمن ایک سلوات دیجیے ذرا، محمد علی محمد،
تو انجام گرامی دیکھیے مہیمن ہے، انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علی ذلک، تمام چیزوں پر مہیمن ہے، ہیمنہ رکھتی ہے، بالا دستی رکھتی ہے، تسلط رکھتی ہے۔ اس کتاب کی حقیقت یہ ہے کہ زبور اس کتاب کے نیچے، انجیل اس کتاب کے نیچے، توریت اس کتاب کے نیچے، کیوں؟ کیونکہ اس کتاب، یہ کتاب جس کے پاس آ رہی ہے اس کا مقام عیسیٰ سے بلند، اس کا مقام موسیٰ سے بلند، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے، اس خاتم النبیین کا مقام سب سے بلند، اس کی کتاب بھی ایسی ملے گی جس کا مقام سب سے بلند۔ آئیے ذرا اب سورہ رعد میں عجیب انداز سے ارشاد فرمایا خدا نے، دیکھو قرآن کی حقیقت کیا ہے، تم کیا جانو؟ قرآن کی آیات کی حقیقت کی سنگینی یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کی حیات کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھو، ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جميعا، سورہ رعد میں فرمایا اس قرآن کی حقیقت کیا ہے، دیکھو اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا، اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کی آیتوں کو پڑھتے تم، توجہ کیجئے گا، جس کی آیتوں کو جب پڑھتے اور پہاڑوں کو اڑا کر رکھ دیتے۔ دیکھیے آیات قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ آیات قرآن، خود قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو کوئی قرآن اگر ہم نازل کرتے ایسا کہ جس کی آیتوں کو پڑھ کر تم، اگر تم پڑھتے پہاڑوں پر اور پھونکتے، پڑھتے، دم کرتے، قرآن کا الفاظ نہیں ہے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال، اگر پہاڑوں کو اڑایا جا سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہاڑوں کو لے جایا جا سکتا، او قطعت بہ الارض، یا کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کی مدد سے تم زمین کے راستوں کو طے کرتے، او کلما بہ الموتى، یا کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کی آیتوں کو پڑھتے اور مردوں کو تم
بولنے پر مجبور کر دیتے, مردوں سے گفتگو کرتے, بن اللہ الامر جمیع. تو یاد رکھو وہ کوئی اور قرآن نہیں ہے. اسی قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کی آیات کے حقائق تمہارے پاس آ جائے تو تم میں یہ طاقت آ جائے گی کہ تم مردوں سے گفتگو بھی کر سکتے ہو, مردوں کو بلوا بھی سکتے ہو, پہاڑوں کو اڑا بھی سکتے ہو, زمین کے فاصلوں کو بغیر ہوائی جہاز کے, بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے طے بھی کر سکتے ہو.
زمین کے راستوں کو طے بھی کر سکتے ہو اس قرآن کے ذریعے سے بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے, تم مردوں کو بولنے پر مجبور بھی کر سکتے ہو, اور تم بڑے بڑے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا سکتے ہو. توجہ کیجئے گا, پروردگار نے یہ نہیں کہا آج آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ڈائنامائٹ لگائیے, ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اگر ہو تو 2-3-4-5-10 سال لگ جائیں گے, لیکن اڑا اڑا کر ڈائنامائٹ سے بارود کے ذریعے پہاڑ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا, اسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. یہ کہہ سکتا ہے نا آج کے کوئی نوجوان سائنس پڑھنے والا. تو دیکھیے خدا نے یہ نہیں کہا, خدا نے کہا پہاڑ اپنی پہاڑی صورت پر, جبال اپنی جبال ہونے کی صورت پر باقی رہے اور تم اسے اڑا سکو, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکو. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ اڑتا ہوا جا رہا ہو, کیٹو کی چوٹی اڑتی ہوئی جا رہی ہو, بلند و بالا پہاڑ دنیا کے اڑتے ہوئے جا رہے ہو, قرآن کی آیتوں کی طاقت یہ ہے. سیرت بہ الجبال او کلم بہ الموتى او قطعت بہ الارض بل للہ الامر جمیعا. یہ قرآن کی حقیقت, یہ قرآن کی خوبصورتی. الف لام را, الف لام را سورہ ابراہیم کا پہلا سورہ. ہم نے ان آیات کو نازل کیا, کتاب انزلناہ علیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم نے کس لیے نازل کیا اس کتاب کو؟ تاکہ تجھ پر نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. انزلناہ علیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. یہ دیکھیے قرآن کی آیتیں وہ جلدی جلدی پڑھنی ہے, مجھے نہج البلاغہ کی طرف بھی جانا ہے تھوڑا سا, اس لیے میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنی آپ کے ذہنوں کو اس جگہ لے جا رہا ہوں کہ جہاں مجھے ایک فیصلہ کن نتیجہ آپ کو دینا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, یہ قرآن کیا ہے؟ کتابا متشابہا, پروردگار نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ سب سے خوبصورت بات قرآن ہے, سب سے خوبصورت چیز قرآن ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, اے میرے حبیب انک لتلقی القرآن, اے میرے حبیب تو قرآن کو مسلسل دریافت کر رہا ہے کس کی بارگاہ سے؟ من لدن حکیم علیم, ایک بہت زیادہ علم اور حکمت رکھنے والے پروردگار کی بارگاہ سے یہ قرآن تجھے عطا ہو رہا ہے. یعنی قرآن کا مقام سمجھ میں آیا؟ قرآن کا مقام ہے عندیت. پروردگار جب قرآن کی توصیف بیان کر رہا ہے, اپنی توصیف بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کیسے عطا کیا قرآن, علیم حکیم, بہت علم والا ہے, بہت حکمت والا ہے. یعنی اس قرآن میں تمہیں بڑا علم ملے گا. کتنا علم ملے گا؟ جو قرآن کا علم ہے وہ خدا نے اپنا علم قرآن میں منتقل کیا ہے. وہ علم کہ جو الفاظ میں سما سکتا تھا, جو کتاب میں سما سکتا تھا, وہ حقائق جو زمین پر آ سکتے تھے, پروردگار نے عالم غیب سے ان مسائل کو زمین پر بھیجا ہے. علیم حکیم ہے پروردگار. میں نے کہا نا کہ مولا کائنات نے فرمایا, کیا فرمایا تھا؟ لقد تجلى الله في كلامه لخلقه ولكنهم لا يعلمون. اللہ نے اپنی ذات کی تجلی دکھائی ہے قرآن میں, لیکن لوگ نہیں سمجھتے. اے میرے حبیب اس قرآن کو تو دریافت کر رہا ہے, اس قرآن کو وصول کر رہا ہے, کس کی بارگاہ سے؟ من لدن علیم حکیم, اس ذات کی بارگاہ سے دریافت کر رہا ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. یہ حکیم اور علیم کیا ہے؟ دوبارہ چلیے 30ویں آیت سورہ بقرہ کی. پروردگار نے کیا کہا تھا کہ بھائی آدم کا مقابلہ فرشتوں سے ہوا تھا, آیت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں, دہراؤں گا نہیں. بھائی ذرا آدم کا علم ہے جو بتاؤ. کہا کہ نہیں پروردگار, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, کوئی علم نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے جو تو نے سکھایا. تو بڑے علم والا ہے, تو بڑی حکمت والا ہے. یعنی پروردگار کے علم کی حقیقت یہ ہے کہ جب فرشتوں سے آدم کے علم کا مقابلہ کروائے تو فرشتے پیچھے ہٹ جائیں کہہ کر کہ تو علیم ہے بڑا, تو حکیم ہے. اب وہی علیم وہی حکیم کہ جس کے علم نے, وہ علم جب آدم میں آیا, اس علم نے آدم میں آ کر فرشتوں کو شکست دی, یہی علم قرآن میں آیا.
بڑی توجہ، ان نقل تو نقل قرآن، اے میرے حبیب تو قرآن کو وصول کر رہا ہے، دریافت کر رہا ہے اس کی بارگاہ سے جو علیم ہے جو حکیم ہے. ولو ان قرآن سجرت به الجبال، پہاڑوں کا حرکت دے سکتا ہے یہ قرآن، علیم اور حکیم کی بارگاہ سے ہے. اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ دیکھو کتاب فصلت آیاتو، اس کتاب کی آیات کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے. انہ لقرآن کریم فی لوح محفوظ، یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے. یعنی اب بڑی توجہ کیجئے گا، گفتگو مجھے پتا ہے خشک ہو گئی ہے، لیکن اس گفتگو کو اسی طرح چلنے دیجئے. قرآن کی گفتگو ہے، سرکار ختمی مرتبت کی گفتگو ہے، یہ اس سے نچلے درجے پر نہیں آ سکتی. یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے کہ مجھ جیسا ایک حقیر خادم سید الشہداء، کہ اگر سید الشہداء کے خادموں کی فہرست میں میرا نام شامل ہو چکا ہو جب کی بات ہے، اور نہ ہوا ہو تو پھر تو میرے التماس سے دعا. وہ یقیناً آپ کی دعا میں مجھے اعتقاد ہے، خدا آپ سب کو بھی اور مجھے اور جو جہاں سن رہے ہیں ذکر کو اور کر رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے ذکر کی خدمت میں مصروف ہیں، ان سب کو سید الشہداء اپنے دفتر میں ان کا نام لکھیں اپنے خادم کے عنوان سے. تو دیکھیے اجزان گرامی، بڑی توجہ کیجیے گا، کتاب فصلت آیاتو، جس کتاب، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی بارگاہ میں رکھی ہیں، یہ لوح محفوظ پر ہے. انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے، کریم ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ پر ہے. کوئی سمجھ میں آ گیا؟ قرآن لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن، اس کی حقیقت یہ ہے کہ نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، دیکھو ان کنتم صادقین، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم قرآن کا جواب لا سکتے ہو، بھائی مہیمن سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس قرآن کی حیات ہر چیز کی حیات سے آگے، بظاہر بے جان لفظ ہیں لیکن عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء اس کا جواب نہ لا سکے. اچھا یہاں تک گفتگو اگر آ گئی تو سن لیجیے ذرا، جب خدا نے کہا سورہ بقرہ میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، پہلے کہا 10 سورتیں لے آؤ. اچھا 10 سورتیں نہیں لا سکے تو ایک سورت لے آؤ، تم ایک سورت لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے، جسے ہمارے نبی نے گھر میں بیٹھ کے لکھا ہے، گھر میں بیٹھ کے آیتوں کی تدوین کی ہے، تو اس قرآن کا جواب لے آؤ، ایک سورت کا جواب لے آؤ. بھائی قرآن میں سورہ بقرہ بھی ہے 250 پر مشتمل، اور قرآن میں انا اعطینا الکوثر بھی ہے 250 پر مشتمل. یعنی تم نہ سورہ انا اعطینا الکوثر کا جواب لا سکتے ہو، نہ سورہ بقرہ کا جواب لا سکتے ہو، یعنی نہ طویل ترین نہ مختصر ترین کسی سورت کا جواب. بھائی قرآن میں نہ پیچھے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے نہ آگے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے کوئی قرآن باطل داخل ہو سکتا ہے نہ آگے سے. تم لوگ ایک سورت نہیں لا سکتے. سورت کی جب بات آئی تو مکے کے جو لوگ تھے یا جزیرہ عرب کے لوگ تھے عربی بولنے والے، انہوں نے کہا اچھا جواب لاتے ہیں. پھر کیا جواب لائے؟ یا وبدع بنت وبدعین نقیکم تنقین نصفک فی الماء ونصفک فی الطین لن ماء تقدرین ولا الشارب تمنعین. ایک سورت لے کر آئے، سورت کا ترجمہ سنیے، ہنسنا نہ ہنسنا آپ کی مرضی ہے. اب قرآن کا جواب لائے، اے مینڈکی جو دو مینڈکوں کی اولاد ہے، ٹرٹراتی رہے تجھے جتنا ٹرانا ہے، آدھا پانی میں رہتی ہے تو اور آدھا خشکی میں، نہ پانی کو گندا کرتی ہے نہ تالاب میں پانی پینے والے کو پانی پینے سے روکتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کافیے ملا دینا جواب لانا ہے؟ کیا کافیے ملا دینا جواب لانا ہے؟ نقی کم تنقین، یہ کہا اور ان آنا کل کوسر فصل رب کا ون ہر ان شانیہ کا ہو الفتر کل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ قرآن کی صورت ہے. قل هو الله احد الله الصمد، سورت مختصر آپ کو یاد ہے. ان سورتوں کو دیکھیے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ جواب دیکھیے کیا لایا جا رہا ہے. قرآن کی حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ یقیناً آپ سب نے پڑھا ہوگا، کہ بڑا لمبا قصہ ہے مجھے اس قصے میں نہیں جانا. قرآن کی حقیقت کا حیثیت یہ ہے کہ ایک قریے میں گئے، فأتوا اہل قرية، اور اس کے بعد ایک قریے میں گئے، ایک بستی کے پاس گئے، وہاں پر جا کر فاستطعما اہلھا، تو حضرت موسیٰ اور خضر نے بھوکے تھے کہا بھائی کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. بھیک نہیں مانگ رہے تھے, پیسے دے دو کھانے. انہوں نے کہا ابا آئیں جو یہ, تو انہوں نے انکار کیا کہ انہیں مہمان بنانے تھے اپنا. جب قرآن نازل ہوا تو سرکار ختم مرتبہ کی بارگاہ میں وہ لوگ آئے, کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہماری بےعزتی ہے کہ ہم ایسے کنجوس بخیل کنس لوگ کہ جن کی مٹھی ہمیشہ بند رہتی ہے, کوئی مہمان نواز نہیں ہے, تو یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے, قیامت تک کے لیے یہ سورہ رہے گا. تو آپ ایسا کیجیے, فآباؤ انکار کیا مہمان بنانے کا, اس کے بجائے آپ یہ کیجیے اباؤ کی جو بے کا نقطہ ہے اسے اوپر لائیے اور ایک نقطے کا اور اضافہ کر دیجیے بس چھوٹے سے نقطے کا, جس کا معنی یہ ہو جائے گا فآتا ہوں یہ ضعیف کو ہوں. تو بستی والے دوڑتے ہوئے آئے خضر اور موسیٰ کو مہمان بنا دیں. بھائی یہ ایک نقطہ اوپر ہے, اگر کچھ دے دلا کے کام چل جائے تو وہ کر لیجیے. سرکار نے فرمایا نہیں, جس انداز سے نازل ہوا ہے یہ اسی انداز سے رہے گا. ماؤ بدل لوگوں میں تلقائے نفسی, میں اپنی جانب سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, یہ جس انداز سے آیا ہے اسی انداز سے رہے گا. اور سمجھ میں آیا قرآن کی حقیقت کیا ہے, کس انداز کی قرآن کی حقیقت ہے. اور یہ قرآن کے بارے میں فرمایا دیکھو, وہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, قرآن ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے حبیب جس میں ہر شے کا بیان ہے. فی ہدن و رحمتا و بشرا للمسلمین, اور اس قرآن میں ہدایت ہے, رحمت ہے, خوشخبری ہے مسلمین کے لیے. اب سمجھ میں آیا قرآن یا نہیں آیا؟ یہ بھائی آیتیں ہیں, ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں, یہ قرآن کی حقیقت. تو اب چلیے دیکھیے عجیب انداز ہے. جناب حاکم نشاپوری نے مستدرکین مستدرک علی الصحیحین میں کیا کہا, کنز المال میں متقی ہندی نے کیا کہا, اور دیگر کتب اہل سنت برادران کی جو نہایت قابل احترام محدث ہیں انہوں نے کیا کہا کہ سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی اگر قرآن کا مرتبہ عالم غیب میں یہ کہ وہ لوح محفوظ پر بار بار پروردگار کی بارگاہ میں, تو علی قرآن کے ساتھ لوح محفوظ پر. اگر قرآن نازل ہو جبرائیل کے ساتھ تو علی قرآن کے ساتھ, اگر قرآن نازل ہو قلب مصطفیٰ پر تو قرآن کے ساتھ ساتھ علی. اگر تم قرآن کے ان حروف کا جواب نہ لا سکو, کبھی نہیں لا سکو گے, تم تمام جن اور انس کو لے آؤ قرآن کا جواب نہیں لا سکو گے, تو دیکھو علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اسی طرح سے تم علی جیسا کوئی انسان نہیں لا سکتے. اگر یہ قرآن نازل ہوا ہے نور, تو علی ابن ابی طالب عطا کیا گیا ہے رسول کو کہ علی کی مدد سے رسول تمام لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے. اگر اس قرآن کی یہ حقیقت ہے, اگر اس قرآن کی یہ حقیقت ہے کہ رسول کو بھی اختیار نہیں قرآن میں تبدیلی کرنے کا, تو رسول کو یہاں بھی اختیار نہیں کہ علی کو ہٹا کر کسی اور کو اپنے تعلق کو اس دنیا میں برقرار کر سکے امیر المومنین کے ساتھ. تو دیکھیے اب یہ بات کیا ہو گئی کہ نعوذ باللہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر سرکار ختمی مرتبہ سے ان کا رتبہ آگے بڑھ گیا. نہیں, ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے. کیوں بھائی, جب ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز سے ہو اور دوسری چیز کی حقیقت اسی پہلی چیز سے ہو, تو رتبہ بڑھانے کی بات نہیں, ان کی معیت ہے ساتھ ساتھ. یہ امام بخاری نے لکھا, امام نسائی نے لکھا, ترمذی شریف میں یہ موجود ہے, یا علی انت منی و انا من کے علی، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے. اور دیکھیے جب اب وہ نتیجہ میں نے آپ کو دے دیا، اب جناب امیر المومنین کی حیات کے بارے میں یہ کہنا کہ صاحب کیا تھی، کیسی تھی، کیوں تھی، یہ ایک الگ گفتگو ہے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے. جناب امیر کی حیات کے کسی بھی گوشے کو، جناب امیر کے کسی بھی فیصلے کو کسی بھی عام انسان کی طرح سے پرکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ علی ابن ابی طالب نہیں کر رہے، در حقیقت یہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے، کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور فرمایا لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، دیکھو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر مل جائیں. یہ مرحلہ ہے حیات علی ابن ابی طالب. تو دیکھیے عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب حیات ہے، عجیب زندگی ہے. یا علی انت منی وانا منک، جب حضرت حتمی مرتبہ کی ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین خوشی خوشی ایک خوشحالی کی کیفیت میں آئیں جناب ابو طالب کے پاس اور کہا کہ بھائی مبارک ہوا آپ کے بھائی کی یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو جناب ابو طالب نے عجیب بات کری، اس بری سبتن فاؤن و بشروں کے بے مثلے، فاطمہ 30 سال اور انتظار کر لو، میں بھی تمہیں ایک ایسے بچے کی خوشخبری دوں گا ماں خلن نبوا، جس میں ساری یہ صفات ہوں گی سوائے نبوت کے. بھائی دنیا یہاں پر بات کرتی ہے ایمان ابو طالب پر، اور میں نے سوچا تھا کہ ایک مجلس مختص کروں حضرت ابو طالب سے، لیکن اس پہ اتنا زیادہ کچھ بولا جا چکا ہے اور مجھے بالکل ایک مختلف انداز سے بات کرنی تھی، مختلف زاویے سے، جس کے لیے ایک مجلس شاید کم پڑتی اور پھر دو مجلسوں میں ایک موضوع کو تقسیم کر کے بات کرنا وہ شاید اتنا زیادہ مناسب نہ ہوتا، اس لیے میں نے بات نہیں کی. لیکن بس یہاں پر اشارہ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا، جب جناب امیر المومنین کی ولادت ہوئی وہ تمام واقعات آپ کو پتا ہے کہ دیکھیے توحید کا مرحلہ ایک یہ ہے کہ انسان کہے کہ اچھائیاں خدا کی جانب سے آتی ہیں، برائیاں شیطان کی جانب سے. اور توحید کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ تمام کی تمام کائنات کا مالک خالق اور ربوبیت کی توحید خدا کی ہے، شیطان بھی جو تمام کام کر رہا ہے وہ خدا کی طاقت سے باہر جا کر نہیں کر رہا، بلکہ شیطان جو کام کر رہا ہے وہ بھی خدا کی طاقت کے دائرے میں، قدرت خدا کے دائرے میں رہ کر یہ کام کر رہا ہے. ایک توحید یہ ہے، اور صحیح توحید یہ ہے کہ یہی بات جو میں نے دوسرے مرحلے پر کہی کہ کوئی بھی چیز پروردگار عالم کے احاطے سے باہر نہیں. آئے امیر المومنین کے پاس حضرت ابو طالب، ہاتھوں میں اٹھایا بچے کو اور یہ کہا یا رب یا ذا الغسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک الجلی ماذا ترى فی حکم ذا الصبی. توحید ابو طالب دیکھیے گا، بس یہ شعر پڑھوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. اے پروردگار، ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، اے اندھیری رات کے پروردگار اور اے چمکتے ہوئے دن کے پروردگار، یعنی پروردگار رات بھی تو نکالتا ہے دن بھی تو نکالتا ہے. یا رب یا ذا الغسق الدجی والقمر المبتلج المضیی، اندھیری رات کے پروردگار، چمکتے ہوئے چاند کے پروردگار، یعنی یہ نہیں کہ چاند اگر حیات کا پیغام لاتا ہے، نورانیت لاتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اندھیری رات کسی اور کی طرف سے نہیں. یا رب یا ذا الغسق الدجی والقمر المبتلج المضیی، چمکتے ہوئے چاند کا خالق بھی تو ہے، رات کا خالق بھی تو ہے. یہ ہے توحید ابو طالب. بین لنا من حکمک الجلی ما ذا ترى فی حکمک ذا الصبی. پروردگار، یہ مرحلہ ایمان ابو طالب دیکھیے کہ خدا سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، پروردگار یہ جو بچہ میرے ہاتھوں میں ہے نا، اپنے روشن حکم سے مجھے بتا کہ تیرا ارادہ اس بچے کے نام کے بارے میں کیا ہے. اب دیکھیے جب بات آ گئی امیر المومنین تک، تو دیکھیے اب مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مناسبت ہے آج کی، دیکھیے تو پھر امیر المومنین کے فرزند کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے کہ یہ جس کی آج شہادت ہے وہ اس کا بچہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا فرزند ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، مجسم قرآن.
اور آپ کو حیات اگر دیکھنی ہے ابو الفضل عباس کی تو دیکھیے 27 ہجری میں حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی ہے اور تقریباً 60 ہجری کہہ لیجیے میں شہادت ہوئی ہے, کیونکہ محرم 61 ہجری کا, لیکن وہ تو جناب امیر مومنین کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 13 سال کی تھی اور جناب امام حسن کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 23 سال کی تھی اور کربلا کے واقعے کے وقت آپ کی عمر 33 سال کی تھی. تو یہ حضرت ابو الفضل عباس. اب بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ کہ صاحب حضرت عباس نے اپنی بہادری کی چوہٹ دکھائے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کہیں بھی ابو الفضل عباس کو اس انداز سے جیسا کہ جنگ کرنی تھی کہیں جنگ نہیں کر سکے مولا. لیکن پھر یہ کیا وجہ ہے کہ بہادری اتنی مشہور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بہادری ایک صفت نفسانی ہے, دل سے تعلق ہے اس کا, اور دل تک آپ کی کیسے رسائی ہوئی ابو الفضل عباس کی؟ حدیثوں کے ذریعے آپ نے سمجھا. سرکار زین العابدین, اب یہاں سے ابو الفضل عباس کے فضائل پہ گفتگو ہو رہی ہے, اور خوش قسمتی کہیے یا ستم ظریفی کہیے, جو بھی آپ لفظ کہنا چاہیں کہیے, کہ یہی فضائل ہیں یہی مسائل ہیں. دیکھیے بیٹھے ہوئے تھے سید ساجدین کہ ایک بچہ آیا چھوٹا سا. سید ساجدین نے احترام کیا بڑا اس بچے کا, فاستعبر علی بن الحسین زین العابدین, اور اس بچے کو دیکھ کر سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ مولا یہ بچہ کون ہے؟ آپ امام وقت اس بچے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, کون ہے یہ بچہ؟ کہا کہ دیکھو مامن یوم من علی رسول اللہ من یوم احد, رسول خدا پر احد سے زیادہ کوئی کڑا اور کٹھن دن نہیں آیا. اس قتل اپی ہے عمہ اسد اللہ و اسد رسول حمزہ ابن عبد المطلب, کیونکہ اس دن اللہ کا شیر, اللہ کے رسول کا شیر حمزہ دنیا سے چلا گیا, احد کے دن شہید ہوں. اور اس کے بعد کٹھن دن کون سا تھا رسول خدا پر؟ جنگ موتا, کہ جہاں پر جعفر طیار شہید ہوئے. اور اس کے بعد وہ دن تھا کہ جب, اب یہ فضائل کے عنوان سے میں پیش کر رہا ہوں, بڑے توجہ سے سنیے گا, جب مصائب کا ذکر سنے تو اس روایت اور حدیث کو اپنے ذہنوں میں لائیے گا, سمجھ میں آئے گا کہ ابو الفضل عباس ہے کیا. اور اس کے بعد عاشور تھا کہ جب میرے باپ کو گھیر لیا لوگوں نے اور انہوں نے بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا, اور اس وقت میرے چچا تھے عباس رحم اللہ عمی العباس, خدا کی رحمت نازل ہو میرے چچا عباس پر, لقد ابلا و آثر, میرے چچا نے عجیب امتحان دیا, عجیب کٹھن امتحان دیا, حتی قطعت یداہ, یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے, فابدلہم اللہ بہما جناحین, تو خدا نے جنت میں میرے چچا عباس کو ان دونوں ہاتھوں کے بدلے میں پر عطا کیے ہیں. یطیر بہما فی الجنہ, کہ جن کے ذریعے سے جنت کے, بڑی توجہ کیجیے گا, یہ مصائب نہیں ہیں یہ فضائل ہیں, توجہ سنیے گا, اور مصائب بھی ہیں. اب یہ سمجھ میں آپ کو, آپ لوگ یہ فضائل بھی ہیں مصائب بھی ہیں, جس کا دل چاہے فضائل کے عنوان سے سنیں, جس کا دل چاہے مصائب کے عنوان سے سنیں, یہ آپ کی مرضی ہے. یطیر بہما فی الجنہ, یعنی بہشت کے جس مرتبے پر بھی جانا چاہے میرے چچا وہ جا سکتے ہیں. وَإِنَّ لِعَمِّي الْعَبَّاسِ مَنزِلَةً, اور میرے چچا عباس کی منزلت قیامت میں یہ ہے کہ یَقْبِتُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ وَالْمَلَائِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ تمام کے تمام شہداء جب قیامت میں میرے چچا عباس کے مقام کو دیکھیں گے نا تو رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے. یہ دیکھیے یہ مرحلہ ہے, یہ منزلت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی. ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے, ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے, مینارہ تہذیب امم ہو جائے, لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. مینارہ تہذیب امم ہو جائے, ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے, لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. کیا یہ ہم دیکھیے, توریہ دیکھیے, زمانے گفتگو دیکھیے, خدا کی قسم بڑا عمدہ شعر ہے, میری نظروں سے آج تک ایسا شعر ایسی ربائی نہیں گزری ہے. دیکھیے یہ ابوالفضل عباس ہے. جب جاؤ کان واللہ مستکمل الایمان نافذ البصیرہ. ہمارے چچا عباس ایمان کے آخری درجے پر تھے. یہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ سلمان ایمان کے آخری درجے پر تھے, غیر تھے, اہل بیت میں سے ہو گئے. تو سوچئے جو دسویں درجے پر ہو اور اہل بیت میں سے ہی ہو وہ کہاں ہوگا. سلمان جب غیر تھے اہل بیت ہو گئے, جو اہل بیت میں ہوتے ہوئے ترقی کرے وہ کہاں ہوگا. سلمان دسویں درجے پر ہیں, ایمان کے آخری درجے پر ہیں. فرمایا سلمان من اہل البیت, سلمان بحر لا ينزف و کنز لا ينفد. سلمان ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. تو سوچئے جو ہو صلب علی ابن ابی طالب سے, جس نے شیر ام البنین پیا ہو, وہ کتنا عظیم گہرا سمندر ہوگا, وہ کتنا بڑا خزانہ ہوگا. اس لیے حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید علی قاضی طباطبائی کو, کہ جب آپ اخلاقی ترقی اور عرفانی ترقی کی منازل طے کر رہے تھے, کبھی نجف, کبھی کربلا, کبھی امام حسین کی ذریعے, کبھی امیر المومنین کی ذریعے, کبھی اس کی ذریعے اس امام زادے کی, کبھی اس امام زادے کی, کبھی یہاں امام کے پاس, کبھی اس امام کے پاس تھے, تو کربلا میں کسی نے آ کر اطلاع دی. اب اطلاع دینے کا انداز کیا تھا یہ چھوڑ دیجئے. کہا کہ دیکھو جاؤ عباس کے حرم میں, کیونکہ اس وقت عباس تمام اولیاؤں کا سید و سردار ہے. اس کے حرم میں جاؤ, جو چاہتے ہو وہاں سے ملے گا. کوئی کہتا ہے کہ حاجت کی درپیش بڑی خطرناک, بڑی مہم اہم چیز مسئلہ تھا, تو میں نے دعا کی. دعا کرتے 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 آنکھ لگ گئی, تو میں نے دیکھا کہ حضرت عباس خواب میں دیکھا. جب میں نے دیکھا تو میں نے خواب میں عرض کی کہ مولا اب حضرت عباس یہ حاجت ہے میری, اس کو پورا کیجئے, آپ کی بڑا مقام ہے, بڑی منزلت ہے. حضرت عباس نے درخواست بھیجی, شفاعت بھیجی رسول خدا کی بارگاہ میں. وہاں سے جواب آیا, جو خواب ہے پڑھا ہے میں نے, وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ نہیں, اس آدمی کے کو یہ چیز نہیں ملے گی اور یہ چیز حتمی ہو چکی ہے. ملائکہ گئے رسول خدا کی بارگاہ میں اور کہا کہ ابوالفضل عباس نے درخواست بھیجی ہے. کہا کہ عباس کو جا کر جواب دو اس خواب کے مطابق کہ بھائی دیکھو یہ بات حتمی ہو چکی ہے, اب اس کا تقاضا مجھ سے نہ کرے. ایک دفعہ کہتا ہے کہ خواب میں نے دیکھا جو ملائکہ بارگاہ ختمی مرتبت میں تھے, ایک دفعہ کوہرام بچ گیا ملائکہ میں, کھلبلی بچ گئی. کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ سرکار ابوالفضل عباس خود تشریف لا رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں. ملائکہ میں کوہرام مچ گیا, ایک ہلچل مچ گئی. کہا کہ السلام علیکم, یار سلام کیا, یا رسول اللہ یہ حاجت ہے اس شخص نے مجھ سے دعا کی ہے, یا میرا نام جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے باب الحوائج, یا وہ لے لیجئے مجھ سے چھین لیجئے, یا اس کی حاجتوں کو عطا کیا. باب الحسین ہے ابوالفضل عباس. مومن کو یہ کہا گیا ہے. اب دیکھیں زیارت پہ آئیے ذرا. السلام علیکم یا ابوالفضل عباس. سلام ہمارا آپ کا. آپ کون ہیں؟ سلام اللہ و ملائکتہ و سلام و ملائکتہ المقربین. اے ابوالفضل عباس, خدا کا سلام ہو آپ پر اور خدا کے مقرب بندوں کا, یعنی ابوالفضل عباس کی بارگاہ ہے خداوندی میں منزلت یہ ہے کہ خدا بھی سلامتی بھیج رہا ہے, جبرائیل سلام کر رہے ہیں, عزرائیل سلام کر رہے ہیں, میکائیل سلام کر رہے ہیں, اسرافیل سلام کر رہے ہیں, یعنی تمام کے تمام وہ فرشتے جو عرش الہی پر ہیں وہ سلام کر رہے ہیں ابوالفضل عباس. وہ جمیع الانبیاء والمرسلین, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سرکار ختمی مرتبت, تمام پنجتن, تمام آئمہ سلام کر رہے ہیں ابوالفضل عباس کو. یہ سلامتی ہے ابوالفضل عباس کے لیے. وہ عباد اللہ الصالحین, تمام نیک بندوں کا سلام ہو آپ پر ابوالفضل عباس. جیسو کا یبنا امیر المومنین وافدن علیکا وقلبی لکم سلم ودسرتی لکم معدہ. اے ابوالفضل عباس, میں جو آپ کی زیارت کے لیے کربلا میں آیا ہوں, میری مدد آپ کے لیے تیار ہے. میرا قلب آپ کے مقابلے میں سر تسلیم, میرے قلب کا خم ہے. میں آپ کا خادم, میں آپ کا نوکر, جو آپ کا حکم ہو اس کے ساتھ ہوں میں. فجزاک اللہ فنعم الاخ المواسیا. اے ابوالفضل عباس, دیکھیے ایک دفعہ میں اور آپ کہتے ہیں, ایک دفعہ پانچویں امام کہتے ہیں, وہ بات کچھ اور ہے پانچویں امام کی. فنعم الاخ المواسیا. اے ابوالفضل عباس,
کیا قربانی دی آپ نے اپنے بھائی کے لیے؟ یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ نعم سے نکالا ہے میں نے، بندے وہ لاکھ المواسین، کیا ایثار کا مظاہرہ کیا؟
ہم کہتے ہیں صاحب ابو الفضل عباس نے مشکلات جو ہیں درپیش ہوئی، نہیں عزیزان گرامی،
یہ تو وہ امتحان ہے عباس کے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن نگاہ امامت امتحان کو نہیں دیکھ رہی، ظاہری نگاہ امامت قلب ابو الفضل عباس کو دیکھ رہی ہے، اس کی منزلت یہ ہے کہ اس قلب پر خدا کا سلام ہے، آدم کا سلام ہے، یعقوب و یونس و ابراہیم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ کا سلام ہے، اس قلب پر ختمی مرتبت کا سلام ہے اس پر.
عباس نام ہے مرضی حسین کا، یہ جو آپ کبھی بھی سنتے ہیں نا کہ سید الشہداء نے کہا کہ اب میں عباس کو نہیں سمجھا سکتا، بہن زینب تم سمجھاؤ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ عباس کی منزلت نہیں ہے. عباس کی منزلت یہ ہے کہ اس قدر عظیم شجاع بہادر ہونے کے باوجود جو حسین کا حکم ہے اس کی اطاعت ہوگی. آج کل ایک نعرہ سنتے ہوں گے نا، طریقت اور شریعت. مولانا آپ طریقت کے نہیں ہیں، آپ شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، یہ سارے ڈھکوسلے پاکستانی ساتھ کے اسلام اور عرفان میں آپ کو نظر آئیں گے، یہ پاکستان میں ساری اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ پاکستانی ساتھ کے اسلام کی بات کر رہا ہوں، جو نجف اور قم میں عرفان اور اسلام ہے اس کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ طریقت کے نہیں، شریعت کے، ہم طریقت کے. تو دیکھیے ابو الفضل عباس کے خیام سے نکلنے کو، فرات تک جانے کو، پانی بھر کر واپس آنے کو اور شہادت تک کو دیکھ لیجیے آپ، شریعت اور طریقت کا درد دے دیا عباس نے. طریقت کیا ہے؟ معرفت الہی. جب عباس جا رہے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ بس آپ اس منزل تک آ گئے. مجھے بعض بچوں نے کہا تھا کہ مولانا آپ فضائل پڑھیے گا مولا کے، تو دیکھیے اس سے زیادہ آپ فضائل پڑھے نہیں جا سکتے، نہ کہ نہیں ہے مولا کے فضائل، مولا کے فضائل بہت ہیں، لیکن وقت کو بھی دیکھنا ہے اور ظاہر سی بات ہے کچھ اور مجبوریاں بھی ہیں. تو دیکھیے ایک دفعہ روز عاشور وہ مرحلہ آیا کہ جب مقتل میں جس جملے کو ہر پڑھنے والا پڑھتا ہے نا تو ایک دفعہ درس کے رہ جاتا ہے، فستا اذن العباس اخاہ الحسین. بس ایک دفعہ جب عباس نے دیکھا نا کہ حسین تنہا رہ گئے ہیں تو حسین سے عباس نے مرنے کی اجازت مانگی. مجھے جیسے میں نے شہزادہ علی اکبر کے مسائل پڑھے تھے دھیرے دھیرے، مجھے آپ کی اجازت ہو اگر یقیناً ہے تو میں بہت دھیرے دھیرے مسائل کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں، وقت گزر چکا ہے ہمیشہ کی طرح، لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ بہت آرام سے مسائل پڑھوں ابو الفضل عباس کے. فاستأذن العباس اخاہ الحسین، عباس کو اپنے بھائی سے مرنے کی اجازت مانگی. ایک دفعہ جب مولا نے دیکھا نا کہ عباس سامنے کھڑے ہیں، مولا لقد ضاق صدری، مولا اب عباس کے سینے میں طاقت نہیں ہے، مولا قاسم کو میں نے چلنا سکھایا تھا اور محمد میری گودوں کے پالے تھے، علی اکبر بھتیجا تھا، مولا وہ جنہیں میں نے چلنا سکھایا تھا، جنہیں گھوڑے پر سواری میں نے سکھائی تھی، جنہیں تلوار پکڑنا میں نے سکھائی تھی، وہ تو جان شہادت پی کے چلے گئے اور عباس اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر. ایک سبب تو یہ ہے مولا، دوسرا سبب یہ ہے کہ ظالم دیکھیے خیموں کے کتنے نزدیک آ کر آپ کو للکار رہے ہیں، عباس میں ہمت نہیں ہے کہ یہ دشمن خیموں کے اتنے نزدیک آئے، رسول کی بیٹیاں خیموں میں، فرزند رسول خیموں میں، عباس زندہ ہو اور یہ دشمن خیموں کے پاس آ جائیں. میں کہوں گا عباس بڑی فکر ہے خیموں کی، ارے کاش شان غریبوں میں ہوتے تو یہ انہی خیموں میں ابھی آگ لگے گی. عباس اچھا جا رہے ہو، جاؤ جاؤ عباس، لیکن میں کہوں گا مولا ذرا ایک نظر زینب کے خیمے میں بھی ڈال لیجیے. بہن سے کس طرح سے اجازت لی؟ آئے، جانتے ہیں نا آپ ایک ننی سی بچی ہے جو بھتیجی ہے، بیٹی ہے مولا حسین کی، بڑی محبت کرتے ہیں، جس چچا بھتیجی میں بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے عباس کو، چچا ذرا پانی لے آئیں گے. جب حسین نے یہ دیکھا تو مقتل کے الفاظ ہیں، عباس جنگ کی بات نہیں کی مولا نے، مطلب اطفال قلیلا من الماء، عباس اگر جا رہے ہو نا تو تھوڑا سا پانی ان بچوں کے لیے لے آؤ. دیکھیے ابو الفضل عباس جو پانی لینے گئے ہیں، میرا پانچواں امام فرماتا ہے لعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات، اے میرے چچا عباس لعنت ہو اس پر خدا کی کہ جس نے آپ کو فرات تک پہنچنے سے روکا. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے،
ایک ہاتھ میں علم لیا، مشکیزہ حمائل کیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میرا دل کہتا ہے کہ دروازہ خیمہ سے صرف حسین نہیں دیکھ رہے ہوں گے، زینب کے بھی دل، قلب اور آنکھیں عباس کا تعاقب کر رہی ہوں گی۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ سے، بی بی سکینہ بھیج تو دیا چچا کو پانی لینے، لیکن یاد کیجئے گا جب شام غریبہ آئے گی نا کانوں سے گھور چھینیں گے، آپ بڑا یاد کیجئے گا چچا کو۔ عزیزان گرامی، عباس دریا کی تڑائی میں پہنچے، مشکیزہ لیا، مشکیزہ بھرا، 5000 کا دستہ نہر پر تعینات تھا، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ام البنین کے چاند سے ٹکر لے سکے۔ جانتے ہیں نا آپ کہ ابو الفضل عباس کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ کہا جاتا تھا اہل بیت کے گھرانے کا چاند، ام البنین کا چاند۔ میں کہوں گا بی بی ام البنین سے ہاتھوں کو جوڑ کر، بی بی ام البنین بس ذرا صبر سے مدینے میں ہے، کام لیجئے گا، ابھی یہ چاند خاک کے کربلا میں ڈوب جائے گا۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے، مشک حمائل کی، ہاتھ میں علم لیا، آگے بڑھتے ہیں، تلوار سے حملہ کرتے ہیں، رجس پڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب عمر اسحاق نے دیکھا نا کہ مشکیزہ لے کر عباس خیمے کی جانب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک دفعہ پکارا کہ دیکھو یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے، ہر طرف سے تیروں کی بوچھار کر دو۔ بس عزیزان گرامی، ہمارا سلام ہو بی بی ام البنین پر کہ جس کے شیر کی طاقت یہ ہے، جس کے دودھ کی طاقت یہ ہے کہ عباس جیسا با وفا صحابی ملا۔ بس عباس نے دیکھا نا ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا، جتنے تیر آ رہے ہیں عباس کے جسم میں۔ عباس آگے بڑھے، ایک دفعہ ابو الفضل عباس کی آواز آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ حسین کے کانوں میں آواز پہنچی کہ عباس کا دایاں ہاتھ ارے منقطع ہو گیا۔ عباس اور آگے بڑھے، بایاں ہاتھ منقطع ہو گیا۔ عزیزان گرامی، عباس مشکیزے پر جھکے ہوئے ہیں، جو تیر آ رہے ہیں وہ عباس کے جسم میں۔ عزیزان گرامی، بس بڑی بدقسمتی ہوئی، ارے بڑا برا ہوا، ایک تیر آیا، مشکیزہ چھدا، پانی کیا بہا، عباس کی امید ٹوٹ گئی۔ امتحان صبر ابو الفضل عباس دیکھیے کہ دیکھیے بڑا جری ہے، بہادر ہے، کرے تو کیا کرے، ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کر نہیں سکتا، پانی بہ چکا ہے، خیام میں جا نہیں سکتا۔ یکایک ایک عجیب کام ہوا، ام البنین کے چاند کے چہرے پر ایک گرز پڑا، اب ابو الفضل عباس زین فرس پر سنبھل نہ سکے، ام البنین کا چاند زین سے زمین پر آیا۔ میں کہوں گا بی بی ام البنین، ارے یہی وہ مقام تھا کہ جہاں آپ کا چاند زمین کربلا میں ڈوب گیا۔ بس عباس نے آواز دی، یا خا ادرک خا، اے بھائی، بھائی کی مدد کو پہنچو۔ بس حسین کا یہ سننا تھا کہ پکارے اعلان انکسر زہری، بھائی عباس چلے گئے، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، حسین نے ایک دفعہ حملہ کیا لشکر پر بفرے ہوئے شیر کی طرح، عباس کے پاس پہنچے، عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، آنکھ میں تیر پیوست ہے، تیر نکالا، چہرے سے خون صاف کیا۔ میں کہوں گا مولا بھائی سے اتنی محبت، مولا حسین ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جب آپ گھوڑے سے گریں گے، عباس نہیں ہوں گے۔ شیخ قاسم سبیتی کربلا میں تھے، ایک عالم تھے۔ اب یہ واقعہ دو جملے بس سنتے جائیے، بس آپ کی زحمت تمام، میری دعا ہے سمیم قلب سے کہ خدا آپ کی آنکھوں کو، آپ کے اس ہیجان قلبی کو، آپ کے آنسوؤں کو انشاءاللہ فاطمہ زہرا کے دامن میں، فاطمہ کے رومال میں جگہ ملے۔ جو جس مومن کی حاجت ہے، ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ کہ وہ حاجتیں آپ کو مل جائیں, آپ کے گناہ اور میرے گناہ معاف ہو جائیں. ابو الفضل عباس آپ سے درخواست ہے کہ اس مسجد پر ایک نظر ڈالیے, آپ کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ, ارے آپ کی چھدی ہوئی مشق کا صدقہ, آپ کے اس سر کا صدقہ کہ جو خون آلود ہے زمین کربلا. میں کہوں گا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر, مولا ایک نظر ڈالیے ذرا ہماری مسجد پر. کاظم سبیتی مسجد پڑھتے تھے, ایک دفعہ شیخ کاظم کے دوست آئے ان کے گھر میں. نو محرم تو ہمیشہ کربلا میں وہ حضرت عباس کے مسائل کا ذکر کرتے تھے. کہا کہ شیخ کاظم کل رات کو ابو الفضل عباس کو خواب میں دیکھا ہے میں نے, اور مولا نے ایک حکم دیا ہے مجھے کہ شیخ کاظم سے کہو کہ میرے مسائل کیوں نہیں پڑھتا. کہا کہ مولا میں تو میرا دوست شیخ کاظم میں جانتا ہوں, وہ تو آپ کے مسائل پڑھتا ہے, خواب میں گفتگو ہو رہی ہے. ابو الفضل عباس نے خواب میں آ کر کہا شیخ کاظم سے کہو ہمارے مسائل پڑھا کرے. کہا مولا وہ تو ہر سال نہ محرم کو آپ کے مسائل پڑھتا ہے. کہا نہیں, یہ جملہ ہمارے مسائل میں پڑھا کرو, شیخ کاظم سے کہو کہ ان الفارض اذا رب يتلقى على الارض يتلقى بيده فكيف كان اذا كان في صدره سهام ويداه مقطوعتان. شیخ کاظم عباس کا حکم ہے کہ تم یہ جملہ پڑھا کرو کہ گھڑ سوار جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر تیرا لگ. ارے بتاؤ ذرا اس سوار کے بارے میں کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہو, اس کے سینے میں تیر بے وس ہو, وہ گھوڑے سے کس طرح گرے گا؟ حسین نے عباس کا خون آلود علم لیا, چھدا ہوا مشکیزہ نہ جانے اٹھایا یا نہ اٹھایا, علم لیا. آپ جانتے ہیں نا بچے دروازہ خیمہ پر منتظر ہیں, چچا پانی لائیں گے. بڑے بہادر چچا ہیں, بڑے شہ سوار ہیں, شجاع عرب ہیں, علی کا خون ہے, شیر ام البنین ہے. سکینہ نے ایک دفعہ کہا ہوگا بچوں آ جاؤ, علم آتا ہوا دکھ رہا ہے, لگتا ہے میرا چچا آ رہا ہے. جب آئے مولا تو کہا چچا نہیں ہے صرف علم آیا. ایک دفعہ سکینہ آگے بڑھی, کہا یا بتا اینا عمی العباس, بابا علم تو لے آئے, ارے چچا کو کہاں چھوڑا. بس ایک دفعہ حسین نے کچھ نہیں کہا, آگے بڑھے اور وہ خیمہ جس میں عباس رہتے تھے اس کا ستون گرا دیا. یعنی سکینہ جو اس خیمے میں رہتا تھا وہ دریا کی ترائی پہ سو چکا ہے. میں کہوں گا بی بی سکینہ ارے چچا کو بڑا یاد کیا, ابھی شام غریبہ ہے, شمر کے تماچے ہیں, کانوں سے گوہر چنیں گے, کرتے میں آگ لگے گی, شام کا زندان ہے چچا یا.
اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما أهمنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا ومع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الوالد تجھے ابو الفضل عباس کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں, ابو الفضل عباس کی تشنگی کی, مظلومیت کی, صبر کی قسم دیتے ہیں, حقیقت ابو الفضل عباس کی قسم دیتے ہیں تجھے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, نیک اعمال کو قبول فرما. پروردگار جو مومن مومنات جہاں جہاں بھی موجود ہیں, خصوصاً جو اس مجلس میں, ان کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہم سب کے والدین کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس مجلس کا ثواب پہنچا. جو مومن مومنات جہاں جہاں بھی ہیں, خصوصاً جو یہاں موجود ہیں, ان کی جان مال عزت اور ان کی حفاظت فرما. اگر کوئی تندرست ہے, نادار ہے, قرض دار ہے, بے اولاد ہے, پریشان حال ہے, بے روزگار ہے, کسی مشکل میں گرفتار, پروردگار جلد از جلد ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار جس مومن و مومنہ نے پیغام دیا ہے, جس مومن و مومنہ نے بھی اس کی جو حاجت ہے دل میں, پروردگار بحق ابو الفضل عباس ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما, اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو جلد از جلد ختم فرما. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور تجھے قسم ہے ابو الفضل عباس کے وجود کی حقیقت کی, پروردگار ہمیں امام زمانے کے انصار و امان میں شامل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری تمام حاجتوں کو پھر تجھ سے عرض یہی پروردگار بحق ابو الفضل عباس پورا فرما.
اور ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ابو الفضل عباس کے کردار کو سمجھ کر اس پر چل سکیں. بحق محمد وآلہ الطہار، اللہم صل علی محمد.